ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج بھی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی بیداری۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، گزشتہ تقریباً 8 مہینوں سے اپنی عزت و شرف اور اسلامی شناخت کی بازیابی کے لیے علاقائی سطح پر جو اسلامی بیداری کی لہر اٹھی تھی، وہ اب اپنے بام عروج کو پہنچ رہی ہے۔ علاقے میں سامراجی قوتوں اور اسلام دشمن طاقتوں کے خطرناک مہرے ایک ایک کر کے منہ کے بل گر رہے ہیں۔ تیونس، مصر، لیبیا اور یمن کے ڈکٹیٹر مسند اقتدار و سیاست سے باہر ہو چکے ہیں اور اسلامی بیداری کی لہر پورے خطے پر چھا چکی ہے، اور اسلامی بیداری کی یہ لہر ایسی لہر ہے کہ جس نے اسلام دشمن قوتوں، خاص طور پر امریکہ اور سینیزم کو سکتے میں نہ صرف ڈال دیا بلکہ بری طرح مات دے دیا۔ بقول رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کہ اسلامی بیداری کی یہ لہر ایک ایسی عظیم تبدیلی ہے جس کے بارے میں علاقائی اور عالمی شیاطین نے نہ تو کبھی سوچا تھا اور نہ ہی سوچ سکتے تھے۔ اس وقت چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں ممتاز دانشور ڈاکٹر یوسف اختر صاحب، بیرسٹر یوسف اختر صاحب۔ یوسف اختر صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یوسف اختر صاحب، گزشتہ برس دسمبر کے آخری ہفتوں سے اسلامی بیداری اور عوامی بیداری کی جو لہر اٹھی تھی، دیکھتے دیکھتے اس نے اپنا ایسا رنگ اپنایا ہے کہ آج عوامی تحریک اور انقلابات نے صہیونیت مخالف، سامراج مخالف اور استکبار مخالف جد و جہد اور جذبات پر اپنا رخ اور اپنی توجہ مرکوز کر دی ہے۔ آج تیونس سے لے کر بحرین، یمن، لیبیا اور مصر، اردن، ہر جگہ ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، امریکہ مرد آباد، ہم سامراج کے تسلط کو برداشت نہیں کریں گے اور صہیونی حکومت سے ہمارا کوئی ناتا نہیں اور اس سے ہم ہر طرح کا رابطہ فوری طور پر منقطع کرنا چاہتے ہیں۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں جس طرح سے کنکریٹ کی مضبوط صہیونی حکومت کے سفارت خانے کی دیوار گرائی گئی، اور انقرہ سے اسرائیلی سفیر جس طرح سے بھاگا، اور اردن سے جس طرح سے اسرائیلی سفیر بھیس بدل کر بھاگا، یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ اب اس علاقے میں نہ تو صہیونیزم کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی استکباری قوتوں کی۔ ان دنوں یہاں اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت اسلام تہران میں اسلامی بیداری سے متعلق ایک بہت بڑی کانفرنس جاری ہے، جس میں دنیا کے 80 ملکوں کے عمائدین، مفکرین اور دانشور شریک ہیں، اور جو اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ جو ایک بہت بڑی نعمت اس وقت عالم اسلام کے ہاتھ آئی ہے، اس کا تحفظ کیسے کیا جائے، اور اسلامی بیداری اور عوام میں جو شعور آگہی پیدا ہوا ہے، اس کو سامراجی قوتوں اور اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں سے کیسے محفوظ رکھا جائے۔ بر وقت اس طرح کی اسلامی بیداری سے متعلق کانفرنس کے انعقاد پر سب سے پہلے میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔
جی، سب سے پہلے تو مجھے مبارکباد دینی ہے ایرانی اسلامی قیادت کو اس کانفرنس کے انعقاد پر۔ یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا، بیداری کی ایک لہر عالم اسلام پر محیط ہے اور پچھلے 8 مہینے سے، اور اس تلاطم کے نتیجے میں اب کچھ نئی زمینیں سامنے ابھر کر آ رہی ہیں، اور پرانی چیزیں، پرانی عمارتیں، بوسیدہ عمارتیں جو ہیں، ان کے انہدام کا وقت آ چکا ہے۔ تو اس کے جو اجارہ دار تھے، کرایہ دار تھے، ان لوگوں میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اس طوفان سے، اس زلزلے سے۔ تو اس موقع پر یہ اس محفل کا انعقاد جو ہے، مجلس کا، وہ انتہائی بروقت ہے، نہایت اہم ہے، اور عالم اسلام کے مستقبل کی سمت جو ہے اس کو متعین کرنے کا ایک ذریعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رہبر انقلاب اسلامی ایران میں جناب آیت اللہ خمینائی جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں, اور ان کی کل کی تقریر تھی جو وہ ایک بیداری کی کال تھی تمام عالم اسلام کے لیے, اس میں انہوں نے صحیح طور پہ متنبع کیا ہے عالم اسلام کو, اور صرف قرآن مجید کی اس آیت کے تناظر میں کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. یہی ان کی تقریر کا کی نوٹ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تمام عالم اسلام کے حکمرانوں کو جو ان کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے عقل و ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ بہت دیر تک اب ان کا اقتدار قائم نہیں رہ سکے گا, کیونکہ اب عالم اسلام میں وہ بیداری کی لہر پیدا ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں اسلام کی نشاط ثانیہ کا جو خواب جمال الدین افغانی نے, علامہ اقبال لاہوری نے, جناب آیت اللہ خمینی نے اور دیگر اکابرین اسلام نے دیکھا تھا, اس کی تعبیر سامنے آنے کو ہے. تو میں سب سے پہلے جیسے آپ نے فرمایا اس کانفرنس کے انعقاد پر اور ان تمام مندوبین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں, اور وہ اب عالم اسلام کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں, لیکن اس کے انعقاد کا سہرا جو ہے وہ ایرانی قیادت کے سر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علامہ اقبال نے جو بہت کہا تھا, تہران و اگر مشرق کا جنیوا شاید کے کرۂ عرض کی تقدیر بدل جائے, تو وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا 70-80 سال پہلے, وہ کرۂ عرض کی تقدیر بدلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا, اور تہران ہی انشاءاللہ عالم اسلام کا یہ اسلیے دل اور اس کا قلب جو ہے وہ اور اس کا مرکز بنے گا, اور وہیں سے رہنمائی پھوٹے گی, اور اس کے نتیجے میں دوسرے تمام ممالک جو ہیں اسلامی وہ اس کے چاند کے جو حالہ ہوتا ہے وہ اس کے طور پر فریضہ انجام دیں گے, اور جو نہیں دیں گے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا یوسف اختر صاحب.
لیکن اس ضمن میں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ایران نے اپنے ذمہ لی ہے, اور جب انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ امریکہ, برطانیہ, فرانس اور یورپین دیگر جو نیٹو وغیرہ ہیں ان کے حصار سے نکل آئیں, تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر وہ نکلتے ہیں تو ہمیں یہ بھی جواب دینا ہے وہ کس کی طرف دیکھیں, تو اس کے لیے عملی اقدامات بھی ایرانی کو کرنے ہوں گے. اس سلسلے میں پہلا قدم ایرانی کو اٹھانا پڑے گا کہ وہ کہیں کہ اب ہم یہاں موجود ہیں, اب ہم عالم اسلام کے کسی ایک ملک پر جو حملہ ہے اس کو تمام عالم اسلام پر حملہ متصور کریں گے, اور ہم لوگ ایک یک جان اور دو قالب ہو کر جو ہے یہ دنیا میں رہیں گے, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم استعماری ہتھکنڈے جو ہیں ان سے باہر نہ آ جائیں.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. اس وقت چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی جناب شکیل شمسی صاحب. شمسی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی بہت شکریہ شمسی صاحب, بات یہ ہو رہی ہے کہ گزشتہ 8 مہینوں سے جو تحریک شروع ہوئی, اگرچہ ابتدا میں اس کو بہت ہی منحرف کرنے کی کوشش گئی اور اس کا نام, اس کا عنوان, اس کی شکل, اس کی شبیہ اور اس کی صورت بدلنے کی کوشش کی گئی, لیکن آج جس انداز میں یہ بہار اپنے بام عروج کو پہنچ رہی ہے اور ہر طرف ایک طرح سے تازہ روح پھونک رہی ہے, اس سے یہ بات اب کسی پر ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے کہ یہ تحریک, یہ انقلاب اپنی عزت, اپنے شرف, اپنی کرامت اور سب سے بڑھ کر اپنی اسلامی شناخت کی بازیابی اور اپنی اسلامی تشخص کی طرف واپسی کی تحریک ہے. تو کیا اگر قومیں اپنی شناخت اور اپنے تشخص کی واپسی پر قدم بڑھا دیں تو ان کے قدم کو روکا جا سکتا ہے جیسا کہ استکباری اور صہیونی قوتیں اس وقت کوششیں کر رہی ہیں؟
بالکل نہیں روکا جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ یہ قافلہ جو ایک طرف نکلا ہے جس نے ایک سمت پکڑی ہے اس کو روکنا بالکل ممکن نہیں ہے مغربی طاقتوں کے لیے خاص طور سے. اور میں اس وقت آپ نے صرف اردن اور مصر کا ہی تذکرہ کیوں کیجیے, ترکی میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے اسلام کی طرف واپسی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، تیونس میں جس طریقے سے شروع ہوا، ایک اللہ نے خود راستے پیدا کیے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں ایک اسلام کا درد پیدا کیا ہے، اسلام کی راہ دکھائی ہے. ایران والے ان تو خوش قسمت تھے کہ ان کے پاس امام خمینی جیسا ایک رہبر تھا اور انہوں نے ان کی قیادت میں پوری یہ اسلامی لڑائی لڑی، اسلام کی طرف جو ایران کی قوم واپس آئی اور جس طریقے سے بادشاہت کو اور شہنشاہی کو ٹھوکریں ماری ایرانیوں نے، اس کے پیچھے حضرت مرحوم آیت اللہ خمینی، آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور ان کی پوری تحریک تھی جس نے ان کو بیدار کیا. لیکن یہ ممالک جو اس وقت ہیں جہاں پر یہ لہریں چل رہی ہیں، وہاں پر تو ایرانی انقلاب کے لٹریچر پر پابندیاں عائد تھیں، وہاں پر تو پہنچنا، اسلامی کتابوں کا پہنچنا ممنوع تھا، وہاں تو اسرائیل کا سارا لٹریچر اور لٹریچر پہنچ رہا تھا. لیکن اللہ نے اپنے مسلمانوں کے دلوں میں ایک درد بھرا اور کسی صورت سے ان تک اسلام کی کرنیں پہنچیں، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اور ہزار کوششوں کے باوجود یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے اور اسلام وہاں پر پوری طرح سرایت کر گیا اور تختے پر تختے الٹتے جا رہے ہیں. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مغرب کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ صرف یا تو وہ تماشائی بن کے دیکھے جس طرح اس نے مصر میں کیا، جس طرح اس نے تیونس میں کیا، یا پھر یہ کہ وہ انہی کی نقابیں پہن کر باغیوں کے ساتھ شامل ہو جائے جو لیبیا میں وہ کر رہا ہے. لیکن کامیابی کہیں نہیں ملے گی اس کو. یہ مغرب کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس وقت جو اسلامی بیداری کی لہر آئی ہے اس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا، اس کا راستہ موڑ نہیں سکتا ہے وہ. اور کیونکہ یہ تحریک نقلی نہیں ہے، یہ مصنوعی نہیں ہے، یہ کوئی معاشی یا ویسا انقلاب نہیں کہ جو لوگ بیکاری سے تنگ آ کر انقلاب کر دیتے ہیں یا بے روزگاری سے تنگ آ کر انقلاب کر دیتے ہیں. اس انقلاب کے پیچھے ایک پوری اسلامی روح ہے اور اس روح کو مارنا ان کے بس کی بات نہیں کسی حالت میں بھی. تو بہرحال جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، جو اردن میں ہوا، جو مصر میں ہوا، کس طریقے سے اسرائیل کے مفادات پر وہاں پر ضربیں پہنچیں اور جہاں پر وہی تاریخ دہرائی گئی جو ایران میں ہوئی تھی امریکہ کے سفارت خانے میں، کہ جس طریقے سے عوام کے طلبا نے گھیر لیا تھا، وہی حالت اسرائیل کے سفارت خانے کی ہوئی اور وہی حالت مصر میں اور اردن میں، دونوں جگہ ان کو تقریباً اسی طریقے کا حالات کا سامنا کرنا پڑا. اور جو کچھ ہو رہا ہے وہاں وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو نتائج نکلنے والے ہیں وہ بڑے تباہ کن ہوں گے مغرب کے لیے اور خاص کر کے صہیونیوں کے لیے، کیونکہ اس خطے میں صہیونیوں نے جو ظلم و مظالم اب تک ڈھائے ہیں لوگوں پر، اس سے اتنا دل برداشتہ ہیں لوگ کہ ان کے اندر کا جو ایک غصہ ہے وہ ہر طریقے سے نکل کر سامنے آ رہا ہے. اور اسرائیلیوں کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ بونے کی کوشش کی تھی ہاتھوں سے.
میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ انقلابات ان ملکوں میں آئے ہیں جہاں پر ایران کے لٹریچر، ایران کی کتابوں، حتیٰ ایران کی خبروں پر پابندی تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں یہ انقلابات آئے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے اتحادی بھی تھے. میں اس بات کو اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پابندی تھی ایران کے لٹریچر، ایران کے پیغامات، ایران کی خبروں کی، لیکن جو گزشتہ روز سے یہاں اسلامی بیداری کی بین الاقوامی کانفرنس جاری ہے جس میں دنیا کے 80 ملکوں کے مندوبین، علماء، مفکرین، دانشور موجود ہیں، سب کا متفقہ طور پر یہی فیصلہ ہے کہ یہ جو انقلابات اس وقت جاری ہیں عالم اسلام میں، یہ تسلسل ہے ایران کے اسلامی انقلاب کا، اور اسی سے الہام لے کر اور اسی سے اثر لے کر ان قوموں نے پرچم حریت و آزادی اور اسلام کی طرف واپسی کا جھنڈا بلند کیا ہے. تو وہ کیا وجہ ہے کہ اتنی تمام تر پابندیوں کے باوجود ایران کے اسلامی انقلاب نے اس پورے خطے کے عوام پر اپنا گہرا اثر مرتب کیا؟ چنانچہ ایک جملہ اور میں عرض کر دوں اپنے سوال کے ذیل میں کہ آج ہی وزیر خارجہ سالی صاحب نے کہا کہ علاقے میں جو استقبالی قوتیں تھیں وہ مات اور مبہوت ہو گئیں اور ان کو اس کی توقع نہیں تھی سوائے ایران کے. ایران سمجھ جاتا کہ ایک نہ ایک دن وہ آئے گا جو آج ہے. تو ایسا کیوں ہوا؟
دیکھیں پابندی انہوں نے اپنی طرف سے عائد کی تھی لیکن عوام نے اس کو قبول کیا تھا، ایسا تو نہیں تھا. عوام جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون سی ایک مملکت ایسی پیدا ہو گئی ہے، کون سی ملت ایک ایسی کھڑی ہو گئی ہے کہ جس کو امریکہ دبا نہیں پا رہا ہے، جس کو اسرائیل اپنی طاقت کے باوجود دبا نہیں پا رہا ہے، جس کو ناٹو ممالک تمام تر کوششوں کے باوجود دبا نہیں پا رہے ہیں. یہ لوگوں میں ایک جستجو تھی, ایک جاننے کی کوشش تھی, کر رہے تھے وہ. تو انہوں نے لاکھ کسٹم پر, ہوائی اڈوں پر, بندرگاہوں پر لٹریچر کو روکا, لیکن عوام تک رسائی تو تھی اس لٹریچر کی اور اس پیغام کی, کسی نہ کسی شکل میں وہ پیغام پہنچ رہا تھا. اور آج کی دنیا جس میں انٹرنیٹ بھی ہے, جس میں ٹیلی ویژن بھی ہے, اور جس میں طرح طرح کے کمیونیکیشن کے ذریعے موجود ہیں, اس میں اب اس طریقے کی پابندیاں لگ نہیں سکتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ نے مصر کے انقلاب میں کتنا بڑا رول ادا کیا, اور کس طریقے سے وہ فیس بک کے ذریعے سے راتوں رات ایک دوسرے کو بتا کر اور وہاں پر جمع ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان تک رسائی تھی اسلامی علوم کی اور اسلامی معاملات کی, اور لاکھ کوششیں وہاں کی حکومت نے کی, لیکن وہ پابندی چل نہیں سکی اور اسی کا نتیجہ ہے. لیکن یہ تو آپ مانیں گے نا کہ چاہے وہ مصر ہو, چاہے وہ اردن ہو, چاہے وہ یمن ہو, چاہے وہ بحرین میں جو تحریک چل رہی ہے وہ لوگ ہوں, ان کو ویسی قیادت نہیں ملی, اتنی مستحکم قیادت نہیں ملی جو امام خمینی کی شکل میں ایرانیوں کو ملی تھی. ایرانیوں کی خوش نصیبی تھی یا عالم اسلام کی خوش نصیبی تھی کہ ان کو آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کا جیسا ایک رہنما ملا تھا. لیکن یہ لوگ وہاں کے صرف اس کی تحریک کی شعائیں لے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور خدا کا شکر ہے کہ وہ شعائیں اتنی تیزی اور اتنی استحکام کے ساتھ وہاں پہنچ رہی ہیں کہ لوگوں کے دل اور قلوب منور ہو رہے ہیں اور وہ متوجہ اس طرف ہو رہے ہیں, اور اسلام کی طرف ایک بھاگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. خدا کا شکر ہے کہ جب میں تو خاص طور سے ترکی کی طرف میں دیکھتا ہوں کہ جو پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو مانا تھا اور اسرائیل کے ساتھ اس نے اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے, آج وہاں پر اسرائیل کے خلاف کس قدر نفرت ہے, اور وہاں پر کس طریقے سے عورتیں اور اسلام کی طرف جا رہی ہیں, حجاب پہن کے لوگ نکلنے, جہاں پر پابندی لگی ہوئی تھی اسلامی ڈریس کوڈ پر, جہاں پر قرآن کی تعلیمات پر پابندی لگی تھی, وہاں پر بھی بہت بڑی تبدیلی. اللہ کا شکر ہے کہ مصر اور اردن اور دوسرے ممالک اسلام کی طرف لڑ رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ دوسری جگہوں پر بھی, جیسے کہ یمن میں کامیابی ہوئی, انشاءاللہ
بہت ناظرین ہماری گفتگو اپنے معزز مہمانوں سے جاری ہے, اور یہاں پر یہ بتا دیں کہ اس وقت یہاں تہران میں پہلی بین الاقوامی اسلامی بیداری کانفرنس جاری ہے, اور اس وقت اطلاع کے مطابق اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی‌نژاد اختتامی تقریب سے خطاب کرنے والے ہیں. جیسے ہی ہمارا رابطہ کانفرنس ہال سے برقرار ہوا, ہم آپ کو کانفرنس ہال لے چلیں گے. ہماری کوشش ہے کہ ہماری ساتھیوں کوشش ہے کہ آپ کو اس کانفرنس ہال تک بھی لے چلیں, لیکن یہاں پر اس مرحلے پر آئیے ہندوستان کے ایک اور ممتاز دانشور مولانا قاری میاں محمد مظہری کے خیالات سنتے ہیں اسلامی بیداری اور عالم اسلام میں پائی جانے والی آگہی اور شعور سے متعلق. قاری میاں محمد مظہری.
یہ جو انقلابی تحریکیں ہیں ان کو معیشت سے جوڑنا یا وہاں کی مقامی سیاست سے جوڑنا, اس کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا. ان تحریکوں کے پس مردہ پس پردہ وہ جمہوری محرکات ہیں جو ڈکٹیٹرشپ اور اسلام کے عطا کردہ نظام جمہور, جس کو قرآن پاک نے نظام شورا کہا ہے, وامرہم شورا بینہم, تمہارے تمام معاملات آپس کے مشوروں سے طے ہونا چاہیے. اصل میں یہ انقلاب جو ہے, مختصر سے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انقلاب اسلامی ایران کی وہ دستک ہے جو دو دہائیاں گزرنے کے بعد اب عالم عرب کے بادشاہوں کے محلوں پر دستک دے رہی ہے. اس کو معیشت کا نام دینا یا اس کو مقامی اختلافات کا نام دینا, میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. یہ خالص اسلامی حقوق کی بحالی کی تحریک ہے, اسلام کے نظام حکومت کی بحالی کی تحریک ہے, اور اسلامی آئین کے نفاذ کی تحریک ہے, اور اسی پس منظر میں اس تحریک کے خد و خال کو دیکھنا چاہیے کہ فلسطین جن ممالک, عرب ممالک خاص طور پہ, جن کے نرغے میں وہ پھنسا ہوا ہے, ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے जिनके तमाम फैसले अमरीकी और यूरोपी हुक्मरान के इशारों पर होते हैं। जाहिर है कि जब आलम अरब से उन हुक्मरानों का इनखिला होगा जो अमरीकी नज़रियात की गुलामी की बेड़ियाँ अपने पैरों में डाले हुए हैं, जंजीरें डाले हुए हैं, तो फ़लस्तीन की आज़ादी की राहें खुद ब खुद हमवार होती चली जाएंगी। इसलिए आलम अरब में उठने वाली इन इनकलाबी तहरीकों को आज़ादी फ़लस्तीन से न सिर्फ जोड़ना चाहिए बल्कि आज़ादी फ़लस्तीन के लिए इन तहरीकों को बुनियाद मान के चलना चाहिए। अमरीका मुखालिफ जज्बात तो पाए जाते हैं, ये तो तस्वीर का एक रुख है, लेकिन दूसरे रुख पे मुझे दुख हो रहा है कि आलम इस्लाम में बहस नहीं हो रही। वो रुख ये है कि इन इनकलाबात के बाद जो हुक्मरान अब आ रहे हैं, क्या उनके बारे में इस बात की गारंटी है कि वो अमरीका के जरिए असर नहीं है? ये इसका एक दूसरा रुख है जिस पर बहस नहीं हो रही। एक जाबिर और जालिम हुक्मरान गया, उसकी जगह अगर जमहूरियत के नाम पर फिर किसी अमरीकी एजेंट को बिठा दिया गया तो इन इनकलाबात के मुस्बित असरात हम कहाँ से फराहम कर पाएंगे? तो तस्वीर का ये रूप भी है जिस पर आलम इस्लाम को, ख़ास तौर पे उन मालिक के दानिश्वर अवाम को पूरी संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए और इसके निगहदाश्त करनी चाहिए कि अब जो नए हुक्मरान आए बनाम जमहूरियत, वो अमरीका के जरिए असल।
یہ تھے ہندوستان کے ممتاز دانشور قاری میاں محمد مظہری، اور ان کی گفتگو میں یہ اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ کیا اس بات پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ جو مہرے گئے چہرے بدل کر وہ مہرے دوبارہ اقتدار کے ایوانوں میں ان ملکوں میں جہاں پہ انقلابی تحریکیں جاری ہیں نہ آنے پائیں، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ اسی پر گزشتہ دو دنوں سے یہاں اسلامی جمہوریہ ایران کی دارالحکومت تہران میں دنیا کے 80 ملکوں کے مندوبین، مفکرین، علماء و دانشور اور رمائدین موجود ہیں اور اسی پر بات ہو رہی ہے، اور یقینی طور پر جس طرح سے عوام نے استکباری طاقتوں اور سینزم کے پٹھو مہروں کو مسند اقتدار اور مسند سیاست سے نکال باہر کیا ہے، وہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مہرے جو دروازے سے گئے دوبارہ کھڑکی سے اندر آ جائیں۔ شکیل شمسی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟
دیکھیے، معاملہ تو سنجیدہ ہے، بہت سخت مسئلہ ہے یہ، کیونکہ اچھے رہبر ملنا اور امریکی سازشوں سے پاک و صاف رہبر ملنا کافی مشکل کام ہے، لیکن جب عوام بیدار ہو جاتے ہیں تو یہ مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کیا ایران میں قیادت میں آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے امریکہ نے گھسنے کی کوشش کی تھی؟ کبھی قطب زادہ کو خرید لیا، کبھی بنی صدر کو خرید لیا، احتیاط ہوئے۔ لیکن اگر عوام بیدار ہوں، اگر عوام کے جسم میں اسلامی روح ہے، تو پھر ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ تو امریکہ نے کوشش یہی کی ہے مصر کے سلسلے میں کہ اس نے اپنے کٹ پتلی کی مخالفت شروع کر دی، آخری وقت میں جب اس کو مرنے لگی، جب اس کی ڈوریاں کاٹنے کا وقت آ گیا تو اس نے مبارک کا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنے کو ایسا ظاہر کیا کہ جیسے جمہوریت کا اس سے بڑا کوئی طرفدار ہے ہی نہیں۔ لیکن ہوا کیا، اب جو امریکہ چاہتا تھا کیا وہی ہو رہا ہے وہاں؟ تو نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل کے مفادات پر کتنا ضرب لگ رہی ہے، مصر اور اسرائیل کی فوجیوں میں جو ٹکراؤ ہوا، کس طریقے سے فلسطینیوں کی جو زندگی اجیرن کر دی گئی تھی اس میں تھوڑی نرمی آئی، ایک پوری تبدیلی نمایاں اثرات دکھائی پڑ رہے ہیں، اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے کسی بھی صورت میں، کہ اگر عوام بیدار ہیں۔ امریکہ کی طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ ایک کٹ پتلی جائے دوسری بٹھا دی جائے، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ لیکن جہاں تک مجھے پورا یقین ہے اور اعتماد ہے وہاں کے عوام پر، کہ جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ اور اتنی مشقت کے ساتھ حکومت کا تختہ پلٹا ہے، وہاں کے عامروں کو ہٹایا ہے، وہ اپنے بیچ کوئی ایسا آدمی نہیں آنے دیں گے کہ جو اسلام دشمن ہے، جو اسلام کے مفادات جس کی پیش نظر نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تحریک پوری، امریکہ جو بھی کہے، مغربی ممالک جو بھی کہنے کی کوشش کریں، لیکن یہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ تحریک ایک اسلامی تحریک کی شکل میں سامنے آئے گی، اور ابھی کچھ ہی دنوں کے اندر ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ جو خطے میں ظلم ہو رہے ہیں ان سے مسلمانوں کا بچہ بچہ پریشان ہے، اس کے دل میں ایک تکلیف ہے کہ ہم موجود ہیں اور ہمارے بھائی فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، اس کے دل میں ایک کسک ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارے بھائی تک کھانا نہیں پہنچایا جا رہا ہے. یہ تکلیف جو ہے اس کو امریکہ دور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سب کرنے والا امریکہ ہی ہے، اس کا محرک امریکہ ہی ہے. تو یہ مجھے یقین ہے، پورا اعتماد ہے کہ امریکی کٹپتلیاں بہت کوشش کریں گی بیٹھنے کی، لیکن کامیاب نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ اللہ نے لوگوں کے دل میں ڈالا ہے اور اللہ ہی مدد کرے گا، اللہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا، اور انشاءاللہ یہ پوری تحریک کامیابی کی راہ پر آگے بڑھتی جائے گی.
یوسف اختر صاحب، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک لندن اسٹوڈیو میں؟ بظاہر یوسف اختر صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟
جی ہاں جی ہاں پہنچ رہی ہے.
جی بات یہی ہو رہی تھی،
پہنچ رہی ہے.
ہاں بات یہی ہو رہی تھی کہ پٹے ہوئے مورے کیا بھیس بدل کر دوبارہ واپس آ سکتے ہیں ان ملکوں میں جہاں پر ان کو نکال باہر کیا جا چکا ہے؟
دیکھیے، مولانا مظہری صاحب نے جس بات کی نشاندہی کی ہے یہ ایک نہایت اہم مسئلہ ہے، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ اور فرانس کے جو صدر اور وزراء جو ہیں، وزیر اعظم وغیرہ، وہ بھی لیبیا پہنچے ہیں اور وہاں کے انقلاب کو ہتھیانے کی، ہائی جیک کرنے کی کوشش میں ہیں. وہ وہاں کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے مفادات اور جمہوری جو تمہارے اپنا اقدار ہیں ان کی نگہبانی کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. تو یہ خطرہ تو ہے. ابھی جو فرما رہے تھے شمسی صاحب کہ ایران تو خوش قسمت تھا کہ وہاں آیت اللہ خمینی کی قیادت موجود تھی جو اسلامی انقلاب کی طرف نشاندہی کر رہی تھی اور رہنمائی کر رہی تھی، لیکن ان ممالک میں وہ تمام تحریکیں موجود نہیں تھیں. تو لہٰذا جو افراد، جو مندوبین 80 ممالک سے ایران میں اس وقت موجود ہیں، ان کو یہ بتانا ہے اور ان کی نشاندہی کرنی ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے کہ اگر ان ممالک میں جہاں یہ انقلاب کی تحریکیں اس وقت جاری ہیں، اگر ان کو جمہوریت کے نام پر، مغربی جمہوریت کے نام پر ہائی جیک کر لیا گیا، تو تم پر پھر وہی ایجنٹ مسلط ہو جائیں گے. جیسا کہ میں ایک مثال دوں، پاکستان کا قیام جو تھا وہ بھی اسلامی نظام کے لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن وہاں اسلام کا نام لینا بھی ممنوع کر دیا گیا، وہاں صرف جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے، اور جمہوریت کے نام پر جو لوگ مسلط ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ تمام اقدار کا خاتمہ ہو چکا ہے وہاں پر. تو ہمیں بھی وہاں فکری اور دینی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور ان تمام ممالک میں بھی ضرورت ہے، اور وہ آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے ان تمام لوگوں کو کہ یہ وہاں پر ہائی جیک نہ کر لیے جائیں. مجھے اس سلسلے میں عرض یہ کرنا ہے کہ یہ بات جو ہے کہ وہاں پر جمہوری ان کے جو رائٹس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے یا معاشی رائٹس ہیں، یہ اپنی جگہ ہیں، یہ ہر شخص کا حق ہے، اور اس کا حق ہے کہ اس کو معاشی جو آزادی بھی ملے، اور وہ کسی کا مرہون منت بھی نہ ہو، زیر نگی بھی نہ ہو، اور اس کی رائے بھی لی جائے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. عالم اسلام کی یہ بیداری اس لیے ہے کہ پچھلے 5-6 سال سے ہمارا جو اسلامی تشخص تھا وہ ختم کر دیا گیا. ہمارے پاس جو ایک، ہم بھی کسی زمانے میں سپر پاور ہوا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ منصب مسلمانوں کو دیا گیا، وَلَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. یہ بتایا گیا ہے، یہ منصب اسلام کا اور مسلمانوں کا بتایا گیا ہے کہ تمہیں ایسی قوم بنا کر، ایسی امت بنا کر ہم نے بھیجا ہے جو لوگوں کی تقدیروں کا فیصلہ کرے، جو ایک سپر پاور ہو، جو لوگوں کو بتائے تمہارے حقوق کیا ہیں، لوگوں کو بتائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. وہی تمام باتیں جو آج امریکہ کر رہا ہے سپر پاور، یا کسی زمانے میں برطانیہ کیا کرتا تھا، اس منصب پر مسلمانوں کو فائز ہونا تھا. تو اسلام کو ہمیں محکوم بنا دیا گیا، ہماری آزادیاں سلب کر لی گئیں، تو ہم میں وہ دیکھنا ہے کہ ہم مظلوم اور محکوم کیوں رہیں، ہم پسماندہ کیوں رہیں. جس وقت وہ ہمیں حکومت ہمیں ملے گی، جس وقت اقتدار اعلیٰ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہم اپنی تقدیروں کے خود مالک ہوں گے، تو یہ مسائل جو ہیں معاشی یا دوسرے جمہوری اقدار، یہ خود بخود حل ہو جائیں گے، یہ خود بخود حل ہو جائیں گے. تو یہاں بیداری کی ضرورت ہے اور اس کے
میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا یوسف اختر صاحب. اور ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت یہاں تہران میں منعقدہ اسلامی بیداری کی بین الاقوامی کانفرنس جو ہے وہ جاری ہے, اس کا اختتامی سیشن اس وقت شروع ہو چکا ہے اور اس وقت آپ تصویریں بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور جیسے ہی اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد صاحب اپنی تقریر شروع کریں گے, ہم ان کی تقریر کے کچھ گوشے بھی آپ کو اقتباس بھی آپ کو سنائیں گے. مگر اس مرحلے پر اسلامی بیداری کے تعلق سے ایک بار پھر چلتے ہیں ہندوستان. وہاں پر ہندوستان کے ممتاز دانشور مولانا مستقیم اعظمی صاحب نے اپنے خیالات ہمیں کچھ اس انداز میں ریکارڈ کروائے ہیں, ان کے خیالات سنتے ہیں. اس کے بعد وقت ملا تو ہم آپ کو کانفرنس کا حال لے چلیں گے جہاں کچھ ہی دیر بعد آپ سے اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر احمدی نژاد صاحب خطاب کرنے والے ہیں.
ہمیں اتنی گہری سازش اس کے پردے میں لگ رہی ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اسلام کے مسلمانوں کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے. اس لیے اس سازش کو سمجھنا بہت مشکل ہے. یہ بڑی شاطرانہ چال کچھ لگ رہی ہے, اس لیے کہ ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو حکمراں اب تک تھے وہاں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ سب امریکہ اور امریکہ کے پردے میں اسرائیل کی غلامی کر رہے تھے, لیکن وہ 75% سے زیادہ غلامی پر نہیں بڑھ رہے تھے, باقی 25% کچھ تھوڑا اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے. لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں 100% غلامی کرنے والا چاہیے, اس لیے وہ ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ امریکہ نہ چاہے, اسرائیل اس کو ایسا کوئی سبق نہ پڑھا دے اور یہ عوام میں یہ بات پیدا ہو جائے اور اتنی جانوں کی قربانیاں دے کے لوگ ڈٹے رہیں, یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا. ہمارے سامنے ایک مثال ہے عراق کی. عراق صدام جو بھی رہا ہو جیسا بھی رہا ہو, لیکن اس میں خودداری تھی اور وہ غلامی کرتا تھا لیکن غیرت خودداری بچا کے کر رہا تھا اور اپنے ملک کے مفاد کو بھی محفوظ رکھے ہوئے تھا. لیکن اس کو اس لیے صرف ختم کیا گیا کہ تیل پر قبضہ کرنا تھا. اس کو نہ صدام سے کوئی مروت تھی, نہ وہاں کے نظام سے کوئی مروت تھی, نہ وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے کیا انصاف ہو رہا ہے اس سے کوئی مطلب تھا. بس بش کو یہ چاہیے تھا کہ اس کے تیل پر اس کا پورا قبضہ ہو جائے, بس اس چکر میں تھا. اور اس میں وہ 100% کامیاب ہے. آج جو لوگ بھی اقتدار پر بیٹھے ہوں, وہ کیسے بھی ہوں, لیکن وہ بے بس ہیں. وہ بے بس لوگ ہیں, وہی میں نے کہا نا کہ ابھی وہ 75% بے بس ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی مدد سے ہم کامیاب ہو جائیں گے, تو اس لیے وہ جان بوجھ کر کے اس فتنے میں مجبوراً شریک ہو رہے ہیں. لیکن اب تو دنیا میں اتنی بیداری آ چکی ہے کہ لوگ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ یہ بلا وجہ کا فتنہ ہے اور اس فتنے نے اسلام کو اور مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا, کوئی اور ذریعے سے نقصان نہیں پہنچا ہے, لیکن وہ مجبور یہ ہیں کہ 75% ان کے غلام ہیں. اگر وہ نہ کریں گے, ان کے اشارے پر نہیں ناچیں گے, یہ جانتے ہوئے کہ میں اپنے گھر کو آگ لگا رہا ہوں, اگر وہ یہ جانتے ہوئے بھی وہ آگ نہ لگاویں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا گھر جل جائے اور یہ آقا کے کہنے پر ہم یہ آگ لگا دیں گے تو وہ یہ گھر جلے گا, باقی بچ محفوظ رہے گا. تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ دونوں میں کوئی مماثلت ہو. وہ اسلام کے احیاء کے نام پر تھی, یہ اسلام کی تباہی کے نام پر چل رہی ہے. وہ اسلام دوستوں نے کی تھی, یہ اسلام دشمنوں نے کی ہے, اس لیے دونوں میں توازن.
جناب یہ تھے ہندوستان کے معروف دانشور مولانا مستقیم اعظمی صاحب. ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ بین الاقوامی اسلامی بیداری کانفرنس کی اختتامی تقریب جاری ہے. اس وقت اس کانفرنس کے سیکرٹری جناب ڈاکٹر علی اکبر ولایتی صاحب خطاب کر رہے ہیں، اس کے فوراً بعد صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد صاحب بھی خطاب کریں گے. مہمانوں سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے اس پروگرام انداز جہاں کے خاتمے سے پہلے ہی ان کی تقریر کے کچھ اقتباسات براہ راست آپ کو سنوا سکیں، امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا. لیکن بہرحال ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین و صحبہ المنتجبین. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اوانه والمستشهدین بین یدیه. خدای بزرگ رو سپاسگزارم که توفیق حضور در این جمع بسیار ارزشمند و الهی رو عنایت فرمود
که اس نے یہ ہم کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ کی خدمت میں ہم جو مومن و موحد ہیں اور جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور جو الہی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے یہاں پر تشریف لائیں، آپ سب کی شرکت کا ہم دل کی ان گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح جن لوگوں نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ اس کانفرنس میں بہت سی اچھی باتیں ہوئیں اور ایک نتیجے پر بھی پہنچے ہیں. ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں وہ باتیں یا ان نکات کو عرض کرنا چاہتے ہیں جس پر اتفاق ہم سب کا ہے اور جو ہم سب کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے، ان کی ہم یادآوری کرنا چاہتے ہیں. کچھ نکتے ہم بیان کریں ہم کی خدمت میں. پہلا نکتہ انسان کے بارے میں ہے. خداوند عالم نے انسان کو اس کی فطرت پہ پیدا کیا، اپنی فطرت پہ پیدا کیا، اور انسان کی الہی فطرت تمام انسانوں کے اندر موجود ہے. الہی فطرت انسان کا حقیقی جوہر کیا ہے؟ جہاں کہیں بھی کبھی انسان ہو وہ. دوسرا نقطہ، انسان کے فطری مطالبات ایک ہیں، مشترک ہیں. پوری تاریخ میں اگر انسان کی فطرت کو دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے اور ان کے مطالبات کی وضاحت کی جائے تو ایک حقیقت اسے ملتی ہے، کیونکہ سارے انسان الہی فطرت پہ خلق ہوئے ہیں، لیکن غفلتوں کی بنیاد پر، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، شیطانی وسوسے تسلط کی بنیاد پر یہ مطالبات اپنے حقیقی راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور بعض مراحل پر تو نقطہ مقابل یعنی الہی فطرت کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں. تیسرا نقطہ، خداوند عالم نے انسانوں کو دو مشن کے لیے خلق کیا ہے. یہ دونوں مشن ایک دوسرے کے مکمل ہیں، ایک ہی جنس سے اور ایک ہی حقیقت سے ہیں. پہلا مشن آمادہ ہونا، جاویدانی حیات کے لیے آمادہ ہونا. کمال تک پہنچنا، بے انتہا کمال تک پہنچنا، اس کے لیے آمادہ ہونا. قرب الہی کے مقام تک پہنچنا. اور دوسرا مشن ایک سعادت مند اور کامیاب معاشرے کو بنانا اور اس کی تعمیر کرنا. انسان کو مشن سونپا گیا ہے کہ وہ روئے زمین کو آباد کرے, ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے جو محبت اور کمال کی جستجو میں دلچسپی رکھتا ہو اور جو انسانی اور الہی اقدار کا خواہاں ہو. خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا تھا کہ وہ اللہ کا جانشین بن سکے, روئے زمین پر اللہ کا نمائندہ بن سکے. انی جائلون فی الارض خلیفہ, سبھی پیغمبران الہی مبعوث کیے گئے تاکہ انسان کے ہاتھوں کو ان دونوں مشن کے انجام دہی کے لیے پکڑ تھامے. اور دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ قرب الہی کے مقام تک پہنچنا اور حیات جاویدانی تک پہنچنا اور کمال مطلق تک پہنچنا اسی وقت ممکن ہے جب روئے زمین پر ایک کامیاب اور سعادت معاشرہ تشکیل پائے. عمل صالح اللہ کی راہ میں جد و جہد, ظالموں سے مقابلہ, مظلومین کا دفاع, فداکاری, محبت, انصاف, انسانوں کی خدمت, یہ ساری چیزیں کمال انسان تک کمال تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. خداوند عالم نے کمال انسان کو خود معاشرے کی تحریک سے متعارف فرمایا ہے. جو لوگ ہیں جو روبانیت اختیار کر لیتے ہیں, جنگل میں چلے جاتے ہیں, الگ تھلگ ہو جاتے ہیں, معاشرے سے کٹ کے رہ جاتے ہیں 30 سال 70 سال, اس فکر میں کہ شاید اس طرح سے وہ قرب الہی کے مقام تک پہنچ جائیں گے اور ریاضت کریں گے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے, یہ ایک گمراہ راستہ ہے, منحرف راستہ ہے. قرب الہی کے مقام تک پہنچا اسی وقت جا سکتا ہے جب ہم معاشرے میں رہیں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کریں اور اسی راستے سے آگے بڑھیں. دوسرا نقطہ, اس الہی معاشرے تک پہنچنے کے لیے 3-4 چیزیں بہت ہی اہم ہیں. پہلے یہ کہ اللہ واحد لا شریک پر ایمان رکھنا, توحید کمال تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے. انسان کی فطرت توحید کی بنیاد پر خلق ہوئی ہے, توحید کے راستے سے ہٹ کر آگے بڑھنا گمراہی اور ضلالت ہے. ایک ایسا معاشرہ خلق کریں جو شرک کی بنیاد پر ہو, ممکن ہی نہیں. شرک سب سے بڑا ظلم ہے, اور ظلم کی بنیاد پر ایک کامیاب معاشرہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا. سب سے پہلے توحید و وحدانیت ہے, دوسرے آزادی انسانیت کے لیے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ و نعمت ہے. سبھی پیامبران انسان کو آزاد کرنے کے لیے آئے, وہ اس لیے آئے ہیں کہ انسان کے ہاتھ اور پیر میں جو ہتھکڑی بیری پڑی وہ کھولیں, اس سے نجات لیں, ان کے جو ہاتھ اور پیر میں جو بیڑیاں ہیں اسے وہ آزاد کریں. انسان اسیر در خودخواہی ہا و ہواہای خود پسندی, ہوا و نفس میں جکڑا ہوا انسان اور فرقی اور مذہبی تعصبات میں جکڑا ہوا انسان جغرافیائی اور جماعتی تعصبات میں جھگڑا ہوا انسان اور رنگ و زبان و نسل کے تعصب میں جھگڑا ہوا انسان کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا اور آزادی کی لذت محسوس نہیں کر سکتا۔ ایک کامیاب معاشرہ انسان کو آزاد کرنے کے لیے ہی تشکیل پایا ہے، ملکوت اعلیٰ کی طرف وہ انسان کو لے جائے۔
آزادی بالاترین ہدیہ الہی،
آزادی سب سے بڑا الہی تحفہ اور ہدیہ ہے۔ ایک کامیاب معاشرہ آزادی حقیقت کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ تشکیل پائے۔
اصلا تحقق ہر یک از ارزش‌های انسانی و الہی،
کوئی بھی انسانی اقدار یا الہی اقدار آزادی کے ہی پرتوں میں ممکن ہے۔
و عامل سوم عبارت است از
عدالت، اور تیسرا محرک انصاف ہے۔
همه پیامبران الهی آمدند،
سبھی پیامبران الهی اس لیے مبعوث کیے گئے کہ روی زمین پر عدل و انصاف قائم کریں،
مردم رو وادار کنند به عدالت،
لوگوں کو عدل و انصاف قائم کرنے کی ترغیب دلائیں۔
چرا قسط مهم است؟
کیوں عدل و انصاف اہمیت کا حامل ہے؟
عدالت نباشد،
اگر انصاف نہ ہو
الہی انسان شکوفا نخواهد شد،
تو انسان کے اندر جو الہی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں وہ اجاگر نہیں ہوں گی۔
یعنی فراہم کردن
انصاف و عدالت، یعنی
برای شکوفایی
حقیقت انسان کے اندر پائی جانے والی استعداد کو اجاگر کرنے کے لیے راستہ ہموار کرنا۔ خداوند عالم نے اپنی اسماء انسان کو تعلیم دیے، انسان کو اسماء الہی کا تجلی ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی فطرت میں اسماء الہی نہفتہ اور پوشیدہ اور پنہاں ہے، جس طرح سے ایک گیہوں کے دانے کے اندر یا گیاہ کے پودے کے اندر ایک استعداد پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایک دانہ ہمیں کب پھوٹتی ہے؟ جب اس کے لیے حالات مہیا ہو جاتے ہیں، مناسب مٹی، دھوپ، پانی، ہوا۔
استعدادهای الهی انسان کی شکوفا می شود،
انسان کے اندر جو استعداد پائی جاتی ہے الہی استعداد، وہ اسی وقت شکوفا ہوتی ہے جب انصاف قائم ہوگا۔
عدالت مقصد نہائی انبیاء الہی نیست،
عدالت یا انصاف انبیاء الہی کا آخری اور حتمی مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کے مشن کا آغاز ہے۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا، انسان اپنے سے اور اپنے سے جو اسے مادی وابستگی وابستہ کرے اس سے خارج نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کی طرف پہنچنے کا پہلا راستہ انصاف اور عدالت ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ ہوتا ہے،
از تاریخ انسان گزشته است،
انسانی تاریخ کو کئی ہزار سال گزر چکے ہیں، آیا مقصد و مقصود انبیاء الہی پورا ہو چکا ہے؟
ان انسان خلیفۃ اللہ،
وہ خلیفۃ اللہ انسان، وہ جو انسان نمائندہ ہے، کیا وہ اس نے اپنا مشن پورا کر لیا ہے؟
کجا جامعه سعادتمند برپا شده است؟
کون سا آئیڈیل معاشرہ یہاں پر روی زمین پر قائم ہوا ہے؟ صرف ایک مختصر سے مرحلے کے علاوہ، وہ بھی صدر اسلام میں۔
بقیه تاریخ بشر چیز؟
پوری تاریخ بشر، باقی جو پوری تاریخ بشر ہے اس میں یا تو جنگ ہے یا خونریزی ہے یا تو نسلی تعصب ہے یا برائی ہے یا قتل و غارت گری ہے۔ آج ہی آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے۔
از حدود 7 میلیارد جمعیت جہان، چند نفر
دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے کتنے لوگ سعادت مند و فلاح یافتہ ہیں؟ انصاف کہاں ہے؟
آزادی کجاست؟
آزادی کہاں ہے؟
جامعه سعادت مند کجاست؟
ایک کامیاب معاشرہ کہاں ہے؟
هنوز محقق نشده است،
ابھی یہ ساری چیزیں محقق نہیں ہو پائیں۔
علت چیز،
اس کی وجہ کیا ہے؟
من اعتقادم این است،
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اصلی وجہ اس وقت دنیا پر جو حکم فرما نظام ہے اس میں تلاش کرنا چاہیے. مدیریت یا مینجمنٹ کا رول بہت ہی اہم ہے. اگر عہدیدار موحد ہو اور حقیقی آزادی تک وہ پہنچا ہوا ہو, عادل و انصاف پسند ہو, تو پھر وہ معاشرے کو کامیاب معاشرہ بنا سکتا ہے. اگر حاکم ایسے ہوں, ان مفاہیم سے دور ہوں, لا تعلق ہوں, ہم اس کانفرنس کے ماحول کو جو ہے وہ نیچی سطح تک لے جائیں اور بعض لوگوں کے نام کو لے کر جو اس ماحول کو آلودہ کریں. لیکن امریکہ کے سابق صدر نے جو دعویٰ کرا تھا کہ ہم پوری دنیا میں آزادی اور جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں, اس نے کیا کیا؟ کیوں ایسا ہوا آج؟ کیونکہ اس کے پاس خود آزادی اور انصاف کا شمع اور رمق بھی نہیں تھی, اس نے اس کی خوشبو تک محسوس نہیں کیا تھا, بلکہ وہ تو اس کے مقابلے میں تھا. اس نے جتنا اس نے موقع پایا, اس نے آزادی اور انصاف کا ستیہ ناس کیا, اس نے پوری دنیا میں آگ لگانے کی کوشش کی, اور ایسے لوگ موقع پاتے ہی لاکھوں لوگوں کو قتل عام کرنے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں. اصلا سب سے بنیادی مشکل پہلے دن سے ہی نظام کو چلانے کا طریقہ کار رہا. نمرود تھے, فرعون تھے, طاغوت تھے, اور انسان کو نجات دلانے کے لیے اصلی جو مشن ہے وہ ان نمرودوں, فرعونوں اور طاغوتوں سے نجات دلانا, اور انسان کو نجات دلانے کے لیے سب سے پہلا مشن یہی ہے کہ انسان کو نجات دلا جائے. یہ ایک آفاقی مشن ہے. حقیقت دین صرف ایک ہی حقیقت ہے, خداوند عالم انسانی امنگوں کو محقق بنانے کے لیے صرف ایک دن بھیجا ہے, ہزار دن نہیں بھیجا. اس نے صرف ایک ہی دن بھیجا ہے. حضرت ابراہیم بھی اسی دن پر ہے اور تمام انبیاء الہی اسی دن پر ہیں. ہر پاک انسان اللہ کا چاہنے والا انسان اسی دن پر ہے.
مرزبندی بین جامعه بشری کار شیطان است.
انسانوں کے درمیان تقسیم شیطان کا کام ہے.
پیامبران اومدن این مرزبندی ها رو برداشتن.
پیامبروں نے انہی تقسیم بندیوں کو ختم کرنے کے لیے مشن اپنا شروع کیا, ان کو اسی لیے مبعوث کیے گئے. سب کو ایک پیام کی طرف دعوت کی, ایک حقیقت کی دعوت دی, توحید کی دعوت دی, انصاف کی دعوت دی.
اما الان در چه وضعی هست؟
لیکن آج ہم کن حالات میں؟ ہم یہاں پر ایک دو جملے موجودہ صورتحال پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. گزشتہ کئی سال سے ایک گروہ ہے, فاسد گروہ,
اسیر ہواهای نفسانی
اور ہوا و ہوس کا اسیر گروہ جو پوری دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے. کس قدر لوگوں کا خون بہایا گیا, کتنی جنگیں ہوئی, کتنے اختلافات ہوئے.
فقط جنگ اول و دوم جہانی رو ببینید.
صرف آپ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کو دیکھ لیں, جنگ ویتنام کو دیکھ لیں, کوریا کی جنگ کو دیکھ لیں, کتنی بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے.
مبارزه برای آزادی کشته شدن,
قومیں اپنی آزادی کے لیے ماری گئیں, الجزائر میں, جنوبی افریقہ میں, جنوبی امریکہ میں اور دوسری جگہوں پر آزادی کے لیے کتنے لوگ مارے گئے. فلسطین کو آپ دیکھ لیں,
100 سال قبل,
100 سال پہلے,
زمانی کہ ما
جس وقت ہمارے علاقے کی قومیں خاص طور پر مسلمان قومیں
در آغاز فرو رفتن به یک خواب عمیق بودند،
خواب غفلت میں تھیں، تاریخی غفلت میں تھیں.
مستکبران و فاسدان هوشیار و بیدار،
مستکبران اور فاسد عناصر هوشیار و بیدار تھے. انہوں نے ہمارے درمیان تفرقہ پیدا کر کے اور پس لوگوں کو بھڑکا کر اور کچ فہم لوگوں کو بھڑکا کر
فلسطین رو اشغال کردن،
فلسطین پر قبضہ کر لیا انہوں نے، اور 60 سال سے زائد عرصے سے وہاں پر ایک غاصب اور غیر قانونی حکومت کو قائم کر دیا. اور کیا کیا کیا، اور علاقے کی قوموں کے لیے انہوں نے کوئی وقعت ہی نہیں باقی رکھی. اس قدر قوموں کی توہین کی، اہانت کی، کئی جنگیں مسلط کیں، کتنا خون بہایا، بچوں کو، عورتوں کو بڑی تعداد میں قتل کیا. گاؤں قصبوں میں وہ داخل ہوئے، مشین گنوں سے ان کو بھون دیا، کتنے گھروں کو تباہ کیا، مسمار کیا. یہ سب کہاں کیوں ہو رہا ہے؟ ستر اسی سال سے یہ یورپ والے ایک دوسرے کی بوٹیاں کر رہے ہیں، قومی و مذہبی اختلافات، سیاسی اختلافات، ہر روز جنگ، ہر روز قتل و غارت گری.
تفاهم کردن، گفتن ما با ہم متحد میشیم،
سب لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اختلاف کو یورپ سے باہر لے جائیں گے اور وہاں اس کا بیج بوئیں گے. اور کیا کیا اس کے بعد انہیں، ہم آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتے. اگر ہم صرف یہاں پر افریقہ میں تیل اور قدرتی ذخائر کو اگر دیکھیں، تو ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، تو ہم اس کی گہرائیوں پر ہم زیادہ دقت سے دیکھ سکتے ہیں. ہم سب کا مشترکہ فریضہ یہ ہے کہ اس نظام جو حکم فرما ہے دنیا پر، اس کی اصلاح کریں، سب کو توحید کی دعوت دیں، سب کو انصاف کی دعوت دیں. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، اور مخصوص کے ساتھ یہ عرض کریں کہ ہم جناب احمدی نژاد کی پوری تقریر کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکے، ہمارا چونکہ وقت ختم ہو چاہتا ہے، تو ہمیں اجازت دیجیے، اور اگر ہوا تو ہم آئندہ خبروں میں آپ کی تقریر کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.